نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين محترم، گزشتہ جمعہ کو جو باتیں عرض کی گئی تھی اس کا رکن باب یہ تھا کہ اگر کسی وقت کسی وجہ سے کوئی نفلی عبادت رہ جائے، معمولات میں کمی ہو جائے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اس پر بہت زیادہ دل کو جلانا بڑھانا مناسب نہیں. البتہ اگر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی سفر کی وجہ سے میرا یہ معمول چھوٹ گیا یا اس بیماری کی وجہ سے یہ معمول رہ گیا اور اس وجہ سے دل ٹوٹا، تو انشاءاللہ یہ درجات کی بلندی کا سبب بن جائے. دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا مورد بن جاتا ہے. اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں. تو بلا شبہ اگرچہ اس کو حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے یہ، لیکن مضمون غلط نہیں. دل جس قدر ٹوٹے گا اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آمازگاہ بن جائے گا. بلکہ بعض جگہ میں نے یہ بھی پڑھا اور یہی حکمت اس میں نظر آتی ہے کہ جو قبر شگستہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ زندگی میں انسان بڑے کر و فر سے رہتا ہے، اکڑ کے رہتا ہے، لیکن آج اس کی حالت یہ ہے کہ شگستہ قبر میں پڑا ہے، ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں، جسم بھی چور چور ہو چکا. اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے اس پر کہ اس کی حالت دیکھو کیا بن گئی. اسی طریقے سے دل ٹوٹتا ہے تو دل بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر برستی. جیسا کہ کسی نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جو آئینہ ساز ہے یعنی اس دل کو بنانے والے اللہ رب العزت، ان کی نظر میں ٹوٹا ہوا دل جو ہے عزیز تر ہے. اس لیے کہا کہ اس کو بچا بچا کے نہ رکھ. اگر یہ ٹوٹتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر دل میں قلق ہوتا ہے کسی چیز کا اور افسوس ہوتا ہے، تو اس قلق کی وجہ سے اور اس رنج و غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ جانے اس کے درجات کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے. عشق کا راستہ جو ہے یہ بڑا لمبا راستہ ہے، لیکن آدمی بعض اوقات آنے واحد میں اس دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اگر وہ دل نہ ٹوٹتا تو شاید اس مقام تک نہ پہنچتا. اب وہ صدمہ چاہے جیسا بھی ہو، بعض اوقات کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اس کا صدمہ ہے، دل ٹوٹ رہا ہے. بعض اوقات کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے کام نہیں ہو رہا، دل ٹوٹ رہا ہے، اس کا صدمہ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ خیال تھا کہ یہ کام کروں گا لیکن وہ وقت پر کام نہیں کر سکا، کوئی آ گیا، اب دل ٹوٹ رہا ہے. تو بہرحال یہ سب دل ٹوٹنے کی مثالیں ہیں، اور اسی کو ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ خون آرزو کرنا، حسرتوں کا خون کرنا، کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں لیکن اس کام کے کرنے میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے، اس لیے اپنے دل کو توڑ لیتا ہے. تو گویا یہ اپنی آرزو کا خون کر رہا ہے، اور اس آرزو کے خون میں اللہ رب العزت اس کو درجات کی ترقی عطا فرما دیتا ہے. اب کوئی کام بھی لے لیں، بہت سے گناہ کے کام آدمی کیوں چھوڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. حرام مال سے بچ رہا ہے، عیش و آرام کی زندگی نہیں گزار رہا کہ عیش و آرام کی زندگی بغیر حرام طریقے کے حاصل نہیں ہوتی، اور وہ حرام طریقے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. تو چاہے تو یہ اختیار کر کے اور لوگوں کی طرح ان سے بھی زیادہ عیش و آرام سے رہ سکتا ہے، لیکن نہیں رہ رہا تو کس لیے نہیں رہ رہا؟ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو اس وجہ سے. دیکھیے ایک ہوتا ہے بندہ، یہ میں نے بات پہلے بھی عرض کی تھی، ایک ہوتا ہے بندہ، ایک ہوتا ہے غلام، اور ایک ہوتا ہے عبد. بندہ سے میری مراد ہے ملازم نوکر، آدمی کسی کو ملازم نوکر رکھتا ہے تو اس کے اوقات ہوتے ہیں کہ بھائی صبح سے لے کر شام تک تم نے ہمارے یہاں کام کرنا ہے، وہ کام کرتا ہے. بعض اوقات اس کے لیے کام متعین ہوتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے بس، اور تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے. تو وہ جتنا کام بھی بتائے گا اس کو کرنا ہوگا اس وقت کے اندر اندر. لیکن اس سے بڑھ کر ہوتا ہے غلام. غلام کسی وقت کا پابند نہیں ہوتا. غلام جو ہے اس سے اس کو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. کسی کی غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح و شام جب چاہے طلب کر لے، جب چاہے کام کرائے، کبھی ہمارا غلام ہی. تو غلام کے لیے کوئی اوقات نہیں ہوتے، نوکر کے لیے تو ملازم کے لیے تو اوقات ہوتے. تو جب غلام کے لیے کوئی اوقات نہیں ہے، مالک اس سے جو چاہے کام کرائے، آقا جو چاہے کام کرائے، تو ہم تو اس سے بڑھ کر عبدیت کے رشتے میں بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور عبد کا بندہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے اوقات نہیں ہیں، بلکہ وہ پرستش بھی کرتا ہے اپنے مالک کی آقد، کیونکہ غلام کم از کم پرستش نہیں کرتا. نوکر اور ملازم جو ہیں اس کے اوقات ہیں، اور جو کام متعین ہے وہی کرے گا. اس سے ایک درجہ بڑھ کر غلام ہے کہ اس کو کسی کام کا پابند نہیں ہے اور اس کے اوقات بھی نہیں ہیں، لیکن وہ پرستش نہیں کرے گا. لیکن جہاں تک عبدیت کا تعلق ہے تو عبد کا مطلب ہوتے ہیں بندے کے. تو اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارا آقا اور مالک ہے. تو نہ اس کے لیے کوئی اوقات ہیں، نہ اس کا کوئی کام متعین ہے، بلکہ جو کام جب بھی اللہ تعالیٰ بتا دیں وہ کام کرنے کے پابند ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی پرستش بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے. تو اس لیے ہمارا درجہ تو بہت بڑھ کر ہے اس معاملے میں، کہ ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں ہر موقع پر. بس اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کیا ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ مسجود ہیں، ہم ساجد ہیں. اللہ کو ہم سجدہ بھی کریں گے، اللہ کی عبادت بھی کریں گے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بس سارے معاملے حل ہو جائیں، کہ جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا. اسی نے کہا نہ ہجری اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو اس لیے ہجر ہو تب بھی خوش، وصال ہو جائے تب بھی خوش، اللہ تعالیٰ جس حال میں خوش ہو. اصل چیز یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ کس وقت کس حال میں اللہ تعالیٰ خوش ہو. ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں کہ صاحب عالم تو ہم بن گئے، اب جو ہے وہ تخصص کرنے کو جی چاہتا ہے، مفتی بننے کو جی چاہتا ہے. ارے بھائی تمہارے والدین بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، والدین کی طرف سے اجازت نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو پھر شوق ہے، صرف مفتی بننے کا شوق ہے، کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، کسی کو جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق ہے. تو یہ چیز تو اپنی جگہ پر اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ وقت کے تقاضے کیا ہیں. فرمایا کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کی ہم نفی نہیں کرتے، مثلا جہاد ہے وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، اس کی نفی نہیں. تبلیغ ہے وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، اس کی نفی نہیں. علم پڑھنا ہے اس کی نفی نہیں ہے، ضرورتاً ضرور پڑھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے کو دیکھے. گھر میں ماں باپ بیمار پڑے ہیں اور اس کو شوق عالم بننے کا، یہ چلا گیا مدرسے میں اور وہاں سارے سال رہ رہا ہے، ادھر کوئی خبر گیری کرنے والا ہے نہیں، تو بتائیے یہ عالم بننا جائز ہے؟ جائز بھی نہیں ایسے عالم بننا. ماں باپ کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، ایسی صورت میں آدمی کو خالی یہ شوق ہو کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں یا مفتی بننا چاہتا ہوں، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں. اس وقت ماں باپ کی خدمت کرنا ہی وقت کا تقاضا ہے. تو یہ ہے اصل چیز کہ دین اتباع کا نام ہے. جب آدمی دین پر چلے تو یہ دیکھے اس وقت سب سے اہم تقاضا کیا ہے، جو اہم تقاضا ہو اس پر عمل کرے. اب خالی یہ شوق میں کہ آدمی پہ میرا چلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے تبلیغ کے لیے، تو بلا شبہ تبلیغ اچھا اور اعلیٰ عمل ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن یہ دیکھیں کہ گھر میں اس وقت اگر ساری ضرورتیں نہیں ہیں، کوئی اور خدمت کرنے والا بھی موجود ہے، کمانے والا بھی موجود ہے، گھر میں کوئی تقاضا نہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، چلا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بعض اوقات بعض باتیں اس قسم کی سننے کو ملتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس سے دین کو ترقی ملے، لوگ ایسی باتوں کو فساد کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ دیکھو میاں گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیوی پڑوس اور محلے سے مانگتی پھر رہی ہے، اور بھائی وہ تبلیغ کے لیے گئے. ہم ہوتے والے کہ تبلیغ کو گناہ کا کام نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اسی کام کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، لیکن ہم نے وقت کے تقاضے کو چونکہ سامنے نہیں رکھا، اس لیے ہم بدنامی کا سبب بن گئے. اسی طریقے سے دوسرے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عجل خلافہ میں سے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی دین جو ہے وہ اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. اور اس پر مثال بھی یہ دیا کرتے تھے کہ جنگل کے اندر کوئی شخص ہے، کوئی گھر ہے، میاں بیوی وہاں رہتے ہیں، اور بیوی کہتی ہے اگر تم یہ جنگل میں چھوڑ کے جائے گا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو مجھے ڈر لگے گا، میری جان نکل جائے گی، تو یہیں پڑھ لے نماز. لیکن ان کو نماز پڑھنے کا شوق مسجد میں، اگر یہ چلا جائے گا تو گناہ ہوگا، اس وقت گھر ہی میں پڑھے. لیکن اگر آبادی میں گھر ہے، کوئی خطرہ اور کوئی اس قسم کی بات نہیں، تو پھر بہرحال مسجد میں پڑھنی چاہیے. یہ اس وقت کا حکم ہے جبکہ وہ تقاضا ایسا ہو شدید. اسی طریقے سے باقی تقاضوں کو بھی آدمی سامنے رکھے. اللہ رب العزت نے اس کو حج کے موقع پر خوب سمجھایا کہ دیکھو بھائی، نہ نماز میں کچھ رکھا ہے، نہ روزے میں کچھ رکھا ہے، نہ حرم شریف میں کچھ رکھا ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی اتباع میں سب کچھ ہے. اب مثلا اذان ہے، دیکھیے اذان ہوتی ہے، حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو مؤذن اذان دو، اب اگر تم ذکر بھی کر رہے ہو تو ذکر چھوڑ دو، اب اذان سنو اور اس کا جواب دو، یہ سب سے بڑا ذکر، یہ سب سے بڑا وقت کا تقاضا اس وقت یہ ہے. جب اذان ہو رہی ہے تو خاموش ہو جاؤ، قرآن شریف پڑھ رہا تو اسے بند کر دو، اور اذان کا جواب دو، یہ سب سے بڑا اس وقت حکم ہے. تو اس سے پہلے بھی اگرچہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، ہم تسبیح کر رہے ہیں، اور اگر لازمی بات ہے کہ اذان چار منٹ کی ہے، پانچ منٹ کی ہے، تو بعض لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اس وقت میں، لیکن اس وقت چونکہ حکم یہ ہے کہ اب تم اذان سنو تو وہ تسبیحات چھوڑ دو، چاہے 100 مرتبہ پڑھ سکتے تھے یا 200 مرتبہ، بلکہ اب اذان کا جواب دو، اسی میں تمہارے لیے خیر. حج کے موقع ہے، دیکھیے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، چھوڑ دو بیت اللہ کی نماز، چلے جاؤ مینا، وہاں جا کے نمازیں پڑھو، 5 نمازیں وہاں پڑھ رہے ہیں، عرفات میں پڑھ رہے ہیں اور مزدلفہ میں پڑھ رہے ہیں. اب وہ 1,00,000 کا ثواب چھڑوا دیا، اور وہاں مینا میں جنگل میں جا کے ڈلوا دیا. اب بتائیے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں تو 1,00,000 کا ثواب نہیں چھوڑ سکتا، حرم شریف کی نماز چھوڑ کے میں مینا میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں تو حرم شریف کا ثواب کیسے چھوڑ دوں. تو بتائیے دین کا تقاضا کیا ہے اس وقت، اگر ایسا کرے گا تو کیا وہ حاجی کہلائے گا، حج ہوگا اس کا؟ اس لیے یہ بتا دیا کہ حرم شریف میں عبادت کرنا بھی اللہ کے حکم سمجھ کے کرے گا جب تک تو ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے کہ اب یہاں نماز نہیں پڑھو وہاں پڑھو، تو اسی میں ثواب. اب اگر حرم شریف میں پڑھے گا ثواب نہیں ملے گا اس کو، اب مینا میں پڑھے گا تو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے وقت کے اندر نماز پڑھنا یہ ثواب ہے، لیکن وہاں پر جب جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھا دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص ہے کہ صاحب نہیں تو میں تو عصر کو عصر کے وقت ہی میں پڑھوں گا، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہاں پر، اور عصر کو جو ہے وہ عصر کے وقت میں پڑھ رہا ہے، تو بتائیے ثواب ہوگا گناہ ہوگا؟ تو جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ظہر کے وقت میں عصر پڑھنی پڑے گی، مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھیں گے، اس کو مؤخر کرا دیا، عشاء کے وقت میں پڑھو، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھوا دیا، اور عشاء کے وقت میں جو ہے مغرب پڑھوا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے عرفات کے میدان سے، تو حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، تو حضرت حضور اکرم نے فرمایا کہ الصلاۃ امامک، بھائی نماز تو تمہاری آگے ہے، یہاں نہیں، یہاں نماز نہیں پڑھنی. اب حکم یہ ہے کہ یہاں سے بغیر نماز پڑھے چلو، اور مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھو. تو دیکھیے دین اس کو ماننے کا نام ہے، اتباع کا نام دین ہے. اگر آدمی سوچے کہ بھائی نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا ہے، میں تو نماز سب سے پہلے پڑھوں گا مغرب کی، پھر میں جاؤں گا وہاں پر، تو گناہ ہے. یہ ہے اصل چیز، کہ دین کو سمجھے کہ اس وقت تقاضا کیا ہے دین کا. اور اس کے تقاضے پر عمل کرے تو سمجھیے دین پر چل رہا ہے. لیکن اگر دین کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا بھائی, جس وفا سے وہ ناخوش ہوتے ہوں تو اس وفاداری کا کیا فائدہ؟ وہ اگر وفا
سنا کہ ایک تو آدمی اس پر غور کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار کی, اللہ نے اسے ایک نعمت دی مجھے دوسری نعمت دے دی, اس کے بعد جو ہے وہ جو اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے تو مجھے اللہ نے اور دوسری نعمت دے دی. اس لیے آدمی کو یہ اگر سوچتا رہے گا تو کبھی بھی فکر و غم نہیں ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات یہ سوچے کہ بھائی چونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر سب کو ایک جیسی زندگی تو نہیں عطا فرمائی, کوئی بہت خوشحال ہے, کوئی بہت بدحال ہے, کوئی مخلوق الحال ہے, کوئی اتنا کھا رہا ہے کہ وہ ضائع کر رہا ہے, اپنے کتوں کو بھی جو ہے ڈبل روٹی کھلا رہا ہے اور دودھ پلا رہا ہے, کوئی بےچارا سوکھے ٹکڑوں کو بھی محتاج, ان کو وہ بھی نہیں مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف حال کے لوگ پیدا کیے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنی زندگی گزار کے بہرحال گزریں گے. لیکن میرے عزیز بھائیو, اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں راحت ملے آخرت کی راحت ہمیشہ. اگر کہ ہم دنیا میں طلب مت کریں, دنیا میں یہ کہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرما, مبتلا نہ فرما کسی مصیبت میں, یعنی مصیبت کو ہم طلب نہ کریں, عافیت مانگے اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم باوجود اپنی تمام تر جو ہے وہ کوششوں کے بھی پر آسائش زندگی اگر نہیں گزار رہے اور اس کے باوجود تکلیفیں ہیں, تنگیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ دیا ہم اس پر راضی ہیں. کانے ہو جائے آدمی, قناعت کی زندگی اختیار کرے, انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے آپ, پھر دل میں طبیعت میں خوشی آئے گی. توکل اللہ پر کر. کبھی ہماری کوشش ہم نے کر لی, بات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھتے ہیں لیکن ایک بھی گاہک نہیں آتا. اب آدمی کے بس میں یہی ہے کہ دکان کھول کے بیٹھ جائے, گاہک پکڑ پکڑے تو لانے سے رہا بھائی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, دکاندار دکان کھول کے بیٹھتا ہے پھر گاہک کے دل میں اللہ ڈالتا ہے کہ اس سے جا کے کوئی چیز خرید لے اور گاہک آ کے سامان خریدتا ہے. اسی طریقے سے دکاندار اگر دکان نہ کھولے تو گاہک جائے کہاں خریدنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نظام اس طرح چلایا ہوا ہے کہ دونوں کو محتاج کر رکھا ہے, دکاندار گاہک کا محتاج, گاہک دکاندار کا محتاج, مزدور جو ہے وہ کسی ایسے شخص کا محتاج کہ جو اپنا مکان بنوائے محنت کرائے, اور کوئی شخص جس کا مال ہے وہ محتاج ایسے شخص کا جس سے ہم محنت لے سکیں. اگر سب کے پاس مال و دولت ہو یا سبھی بھوکے ننگے ہو تو بتائیے کون کس کا کام کرے گا؟ سب کے پاس مال و دولت ہو جائے, آپ کسی مزدور کے لیے مزدوری کے لیے نکلیں کہ آؤ بھائی ذرا میرا کام کر دو, وہ بولے گا بھاگ نہیں ہے کئی دیر سے, میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں, تو میرے پاس آ کے کام کر, تو پھر کام کیسے ہوگا بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں, ہماری ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں, ایک دوسرے کے احتیاج ہے. اس لیے ایک تو یہ سوچے آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے, اس لیے ہر آدمی خوشحال نہیں ہو سکتا, جس طرح ہر آدمی بدحال بھی نہیں, لیکن جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں آدمی راضی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں پر خوب نظر کرے آدمی تو انشاءاللہ خوشحال ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے, تقدیر پر راضی رہے کہ اللہ نے جو تقدیر میں میرے لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. رضا بالقضا, اپنی قضا اپنی تقدیر پر راضی رہنا یہ اونچے درجے کی عبادت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے محنت کے لیے نکلے ہی نہ. میں نے یہ بات کہی کہ اپنی سی محنت کرے, اپنی سی کوشش کرے, اور اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ, اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا, کوشش اپنی سی کر لے اور روز کرے, اور اس کے بعد پھر وہ خوب جو امری اللہ کہہ دے کہ میں نے اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ پر بھروسہ کرے گا. تو بہرحال یہ جو حسد کی بیماری ہے بہرحال ایک بڑی مہلک بیماری ہے, اور اس کا نقصان سب سے زیادہ حسد کرنے والے کو پہنچتا ہے. اس لیے ایک تو اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرے آدمی, اور اگر خدا نہ کرے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بعض بزرگان دین نے یہ اس کا علاج بتلایا کہ جس شخص سے تم جس شخص کے بارے میں دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کی نعمت ظاہر ہو جائے اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اس شخص کے لیے میرے دل میں یہ بات آتی ہے, آپ اس کو اور مال عطا فرمائیے, اس کو اور مرتبہ عطا فرمائیے, اگرچہ ایسا کرنے سے آپ کے دل کو بڑی مشقت ہوگی. بڑا بہت شاخ بات ہے یہ, بڑی گرا بات ہے, بہت ہی بھاری بات ہے, جس آدمی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ مرتبہ نہ رہے، یہ دولت نہ رہے، اس کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ اسے اور مرتبہ عطا فرما اور دولت عطا فرما، بتائیے ہے جگرے کی بات کہ نہیں؟ دل گردے کی بات ہے، آسان بات نہیں ہے، لیکن یہ علاج ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کیجیے اور پھر اپنے حق میں بھی دعا کریں کہ یا اللہ آپ قادر ہیں، جیسے آپ نے اسے دیا آپ مجھے بھی عطا فرما دیجیے، آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اسے اور بھی عطا فرمائیے اور مجھے محروم نہ فرمائیے. تو یہ علاج بتلا دیا، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حق میں دعا اور ساتھ میں اپنے حق میں بھی دعا آدمی کرتا رہے، تو انشاءاللہ یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ اپنی طبیعت سے ختم ہو جائے گی. اور پھر جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ پھر کسی مربی اور شیخ کی ضرورت ان بیماریوں کے ازالے کے لیے، بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. اب جیسے بعض لوگ بد نظری میں مبتلا ہیں، وہی بات ہے جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھتا بھی جا رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو توبہ توبہ استغفر اللہ، کیسا رواج پہنا ہوا استغفر اللہ، استغفار بھی پڑھ رہا ہے اور دیکھتا بھی جا رہا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے استغفار کو خود استغفار استغفار پڑتا ہے، کہ نالائق آدمی دیکھ بھی رہا ہے اور پھر کہتا توبہ. یہ دیکھنا خالی ویسے ہی ہے، بچنے والا دیکھنا نہیں ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ پھر کسی مربی کے پاس جائے، شیخ کے پاس جائے اور اپنے آپ کو پیش کرے، مربع بنائے اپنا، اور اس کی خدمت میں جا کے اپنی بیماری کا ذکر کرے، وہ جو علاج بتائے اس کے مطابق عمل کرے. جس طرح جو ہے وہ باطن ظاہر کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایسے باطن کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر اپنے احوال کی اصلاح کرائیں. تو اسی طریقے سے اٹک کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، بخل کی بیماری ہے، یہ انسان کی طبیعتوں کے اندر موجود ہے. کوشش کریں کہ آدمی کے نکل جائے. اور یہ نکلے گی کب، یہ بیماری دور کب ہوگی؟ اس کا طریقہ یہی کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، باطنی امراض کا جو ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جا کے اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور ان بیماریوں کا ذکر کرے، پھر جو علاج بتائیں اس کا عمل کرے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہے، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہاں مثلا بزرگ ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے. کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کچھ ان کے درجہ اور مرتبے کے بارے میں، آپ کی رائے کیا ہے ان کے بارے میں؟ فرمایا کہ میاں وہ تو بہت ہی بخیل ہیں. کہا بخیل ہیں؟ کہا کہاں بہت بخیل ہیں، وہ نہ کسی کی غیبت کرتے نہ کسی کی غیبت سنتے، کیونکہ غیبت کرنے سے بھی غیبت کرنے والے کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں اور سننے سے بھی ختم ہوتی ہیں. تو اپنے مجلس میں نہ وہ خود غیبت کرتے ہیں نہ کسی سے غیبت سنتے ہیں. کوئی کہتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ، بس ایسی بات نہیں کرو. اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیبت میں کسی کی کروں تو اپنے ماں باپ کی کروں، تاکہ گھر کی دولت گھر میں رہے. غیبت کرنے سے غیبت کرنے والے اس کو تو اس کے تو اعمال میں اضافہ ہوتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی، نیکیاں ملتی ہیں اس کو، اور اس کی نیکیاں جو ہے اس کو دے دی جاتی ہیں، ظاہر ہوتی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی غیبت کیوں نہ کروں، تاکہ ساری نیکیاں ان کو ملیں اور سارے اگر درجے بلند ہوں تو ماں باپ کے بلند ہوں. اس لیے میرے عزیز بھائی، یہ باطنی بیماریاں ہیں، اندرونی بیماریاں ہیں. کسی کی غیبت کر لی، کسی کے دل میں حسد، کسی کے لیے زوال نعمت کی تمنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اندرونی امراض ہیں، اور اس کا علاج کرانا ضروری ہے. اور علاج ہوگا اہل اللہ کے پاس ہی، ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بار بار آپ سے یہ جب بات عرض کرتے رہیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جب آپ کو ان باتوں کا پتہ چلے گا، اور خود آدمی جو ہے وہ اس سے بچنا شروع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے ایاکم والحسد، خبردار تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد جو ہے یاکل الحسنات، فإن الحسد یاکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد، ایسی بیماری. جیسا کہ کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، خشک لکڑی ہو اگر اس کو آگ دکھا دی جائے تو کس طرح جلتی ہے وہ. اسی طریقے سے خشک گھاس ہو، بعض روایتوں میں جو ہے وہ حطب کی جگہ جو ہے لکڑی کا لفظ آتا ہے، تو اس کا گھاس کے لیے آتا ہے کہ گھاس کا حکم فرمایا. تو بہرحال گھاس ہو یا خشک لکڑی ہو، دونوں میں ہی آگ بڑی تیزی سے لگتی ہے. اس لیے فرمایا کہ حطب کا معاملہ یہ ہے کہ نیکیاں اس طرح ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس طریقے سے لکڑی کو جو ہے وہ آگ کھا جاتی ہے. اور بعد میں فرمایا کہ بعض بیماریاں تو بھائی ایسی ہوتی ہیں کہ بعض لکڑی، بعض آگ تو ایسی ہوتی ہے کہ بہت تیز ہوتی ہے، فوراً ہی جو ہے وہ جل جاتی ہے لکڑی، اور بعض آگ ایسی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے اور سلگتے 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 وہ راکھ بن جاتی ہے بالکل. تو حسد بھی بیماری ایسی ہے کہ انسان راکھ ہو جاتا ہے بالکل، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں چلتا, سلگتا رہتا ہے سلگتا رہتا ہے سلگتا رہتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ خود ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور دیگر احادیث میں بھی مذمت بیان کی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ حسد سے بچو, حسد جو ہے یہ بہت ہی بری بیماری ہے. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رشک جائز ہے, البتہ دینی اعتبار سے اگر کسی معاملے میں رشک کیا جائے تو وہ محمود اور مطلوب ہے, اور دنیاوی اعتبار سے رشک اگر سے جائز تو ہے, لیکن اس کی بہت زیادہ کثرت یا بہت زیادہ جو ہے اس کو طلب کرنا, بہت زیادہ رشک کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا, کیونکہ وہ بالآخر حسد میں پھر انسان کو مبتلا کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے, اور جتنی ہمارے باطنی امراض ہیں, چاہے وہ غیبت ہو, چاہے وہ کسی کی چغلخوری ہو, یا اسی طریقے سے اندرونی امراض میں سے کوئی مرض ہو, حسد ہو, اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بس اتنا ہی بیان جو ہے وہ کرنے کو بھی جا رہا ہے, اس لیے کہ کچھ مجھے کام بھی ہے اور کچھ مصروفیت بھی ہے.
وہ غم یہ ہے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو, اس کے دین پر کیسے چلیں, اور راہ نجات ہمیں کیسے حاصل ہو, اس کا طریقہ کیا ہے. تو غم غم کی بات ہے, الگ الگ, کسی کو کسی طرح کے غم ہے, کسی کو کسی طرح کے غم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہوتے ہیں یا راہ سلوک کے جو مسافر ہوتے ہیں, ان کے جو غم ہوتے ہیں وہ دنیا والوں کے غم سے ہٹ کر ہوتے ہیں. یہ مقصد ہے, غم اور طرح کے ہیں, طرح اور طرح کی خوشی ہے تو اور طرح کی ہے, ان کی خوشیاں بھی الگ ہوتی ہیں. ہماری خوشیاں آج کل دنیا کے اعتبار سے شریعت کے خلاف چلنے میں ہم خوش ہیں, لیکن ان کی خوشیاں وہ ہیں جو اللہ اور رسول کے مطابق ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور اس سے ہٹ کر چلیں تو انہیں غم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے غم بھی اور طرح کے ہیں, کہ ان کا غم جو ہے وہ آخرت کا غم, اصل قبر کا غم, یہ غم ان کو ہوتے ہیں. تو اس شاخ کے جینے کے ہیں ڈھب اور طرح کے, تو اس کو پچھلے راستوں کو یاد دلانا یا پچھلی زندگی کو یاد دلانا یہ درست نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اتائی وہ میں نظم دے کمل لازم بلا ہوں, جو آدمی توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں اور ہم بندے معاف نہ کریں تو یہ خود توہین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا, تو میں توبہ کر لی صدقہ دل سے معاف کر دیا, اور اب کوئی شخص اس کو بار بار کہے تم تو ایسے تھے تم ایسے تھے, بھائی تھے جب تھے. اسی لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے. اس زمانے میں ٹھیک ہے لاوبالی پن تھا, دین سے دوری تھی, واقفیت نہیں تھی, نتیجتاً برے راستوں میں پڑے ہوئے تھے, غلط راستوں پر تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اپنا فضل و کرم فرمایا, ہمارا راستہ درست کر دیا. تو اب کوئی تانا نہ دے کہ صاحب ہمیں پتا ہے بڑے 900 چوہے کھا کے دلی ہنس کو چلی, بعض لوگ ایسے تانے دیتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں تم کیسے تھے, تو یہ کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اگر ایسا کہے گا تو سمجھ لیں کہ وہ کسی کو گرفتار بنا سکتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ اللہ سے وہ تو معافی مانگ لیں اور لوگ انہیں معاف نہ کریں. اول تو معافی کا حق بھی اللہ ہی کو ہے, جس کا جرم کیا ہے معاف بھی وہی کرے گا. تو حقوق اللہ اگر ہے انہیں ضائع کیا تو معاملہ بہت آسان ہے, استغفار کر لی اور توبہ کر لی. حقوق العباد ہے تو بہرحال توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بندے ہیں ان سے معافی تلافی کر لی جائے, اگر ان کا حق ضائع کیا تو اس کا حق ان تک پہنچا دیا جائے, تو انشاءاللہ توبہ مکمل ہو جائے گی. جی عارفانہ شعر بھی ہے اور عارفانہ بھی ہے. بات یہ ہے کہ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح. یہ چومنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. جب آدمی گناہوں کی زندگی چھوڑ دیتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, لازمی بات ہے کہ جب گناہوں سے بچے گا نیک رستہ اختیار کرے گا, لوگوں کے تانے بھی سنے گا, لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی دیں گے کریں گے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات نفس جو ہے کسی خاص جگہ پر دیکھنے کے لیے مجبور کر رہا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بتانے کی کوشش بھی کرے گا. تو ان سب چیزوں سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے, تمنائیں پامال ہوتی ہیں, حسرتیں پامال ہوتی ہیں. اس حسرتوں کا جو خون کرتا ہے, تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سے اللہ تعالیٰ دکھائی تو نہیں دیتے, لیکن خود محسوس ہوتے ہیں, ایسی لذت ملتی ہے, حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں, کہ اللہ رب العزت اس کے اس دل ٹوٹنے کی وجہ سے خود اس کو پیار کرتے ہیں. تو محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پیار کرتے ہیں. صرف حلاوت ایمانی ایمانی حلاوت یعنی خاص جو ہے وہ ذائقہ اور چاشنی جو ہے اس کو نصیب ہوتی ہے. اور وہ اس کا ہر آدمی کا صرف دل ہی جانتا ہے اس بات کو کہ گناہ چھوڑنے میں کتنی لذت. تو جب گناہ چھوڑے گا تو لازمی بات ہے دل ٹوٹے گا, اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس دل کو جو ہے وہ پیار کرتے ہیں خود. اسی کو اس میں بیان کیا گیا ادھم مچاتے ہیں لوگ, جہاں جا کر عقل و خرد سے بیگانے ہو جاتے ہیں, جہاں تمیز نہیں رہتی پھر انسانیت جو ہے وہ لبادے سے باہر ہو جاتی ہے. ایک میں قدر تو وہ ہوتا ہے جس میں ہڑبونگ مچتی ہے اور انسان عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے عشق کا جو میں قدر ہے جہاں پر اللہ کی محبت کی شراب پلائی جاتی ہے, وہاں کا معاملہ جو ہے اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے. بظاہر وہ دیوانے بھی نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں فرزانے ہوتے ہیں. اس لیے کہا کہ وہاں کا یہ جو میں قدر ہے تو یہاں کے شور و شغب اور طرح کے ہیں. وہاں کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو مار کسی کو دھاڑ کسی کو گالی بک, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں تو اللہ کی محبت میں آدمی بیگانے ہوتے ہیں, بے خود ہو جاتے ہیں بلکہ. اس لیے اس میں قدر سے اس کو نہ جوڑا جائے, بلکہ جہاں جہاں خانقاہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کا نام جہاں لیا جاتا ہے تو وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی شراب عشق پلا کر انہیں مخمور کرتے ہیں, اور جس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اور اس شراب کو پی کر تو آدمی جو ہے وہ دنیا اور آخرت سب سے بیگانہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اپنی ماں اور بہن میں بھی تمیز نہیں کر پاتا. ہوں غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ صاحب اس کو اس نے بیوی کو غصے میں طلاق دے دی, شراب پیا ہوا تو نشے میں طلاق دے دی. تو جس نشے کا معاملہ یہ ہو کہ ماں اور بہن کو نہ سمجھ سکے اور جناب وہ یہ معاملہ کر بیٹھے, تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص دنیا کی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا, دنیا کا ریشم استعمال نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اس کو وہاں پر جو شراب طہور پلائیں گے, مصفہ ہوگی, جو پاکیزہ ہوگی, جسے پی کر جو ہے وہ سرور تو ہوگا لیکن عقل سے بیگانے نہیں ہوں گے. وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اس نشے سے دور رہتے ہیں, لیکن جو لوگ اس نشے میں یہاں پڑ جاتے ہیں پھر وہاں ان کے لیے وہ شراب طہور جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو توبہ کر لیں تو وہ اس سے مستثنا ہے. بس انسانوں کی شکل میں تو وہ سب چیزیں وہاں پر جو ہے مجسم ہو کر سامنے آ جائیں گی, بلکہ نماز روزہ زکات حج جو بھی اعمال کیے ہیں تو کوئی دائیں جانب آ کے کھڑا ہو جائے گا, کوئی بائیں جانب, کوئی پائیں چیزیں, کوئی سرحانے, اور عذاب کو وہ قریب نہیں آنے دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کو مجسم بنا کر قبر کے اندر پیش کر دیں گے. تو اس سپیس کے اندر اگر کام آئیں گے تو یہ اعمال صالحہ کام آئیں گے, اس کی کوئی چیز کام نہیں آتی. تو اس کا ذکر نہ تصور کریں مراقبے میں, اور اس کے بعد پھر جب مراقبے سے سر اٹھائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے یہ تصور کر کے کہ آدمی جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے مردے اپنی قبروں سے تو انشاءاللہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے.
دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو اور میرے تن میں بجائے آب ہوگی, اور میرے تن میں بجائے آب ہوگی, درد دل ہو درد دل ہو درد دل, درد دل ہو درد دل ہو درد دل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.